الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، سورہ احزاب کے آخری حصے پر اس وقت ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں. کل کے مطالعے کے دوران جو باتیں آئی اس میں معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں بعض احکامات تھے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے نہ جائیں، کھانے پر بلانے کے بعد ہی جائیں، جائیں تو اس وقت جائیں جبکہ کھانا تیار ہو چکا ہو، پہلے سے جا کر دھرنا مار کے بیٹھنا ممنوع ہے. جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو وہاں سے آدمی جو ہے جلدی سے نکلے اور میزبان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی ہو تو اب اس کے بعد پردے سے بات کی جائے گی اور حجاب کے پیچھے سے سوال کیا جائے گا. یہ اور اس طرح کے بعض احکامات آ رہے ہیں، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے اور اسی سلسلے کا آخری حکم ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تحفظ کے لیے اور آپ کے خانگی زندگی کے اندر کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہونے پائے، اس کے لیے تدارک کے اقدامات جو ہوئے تھے، پریونٹیو میجرز، اس پریونٹیو میجرز کا ایک آخری حکم باقی ہے. علماء اکرام کا اختلاف ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ آیتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اس زمانے کی مومنہ عورتوں کے لیے تھے. بعض کا خیال ہے کہ یہ احکامات قیامت تک کے لیے سب مومنوں کے لیے بھی ہے. بہرحال اس پر علماء نے گفتگو کی ہے. وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنی دیگر مومنوں سے، مومنہ عورتوں سے آپ کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادر کا ایک حصہ لپیٹ کر اپنے اوپر جو ہے پلو لٹکا لیا کریں. ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین، یہ اس لیے ہم نے حکم دیا ہے کہ اپنا پلو لٹکا لیا کریں، گھونگٹ اوڑھ لیا کریں، اپنا چہرہ چھپا لیا کریں. ہم نے یہ حکم اس لیے دیا ہے، ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین، تاکہ بھلی عورتیں، شریف خاندان کی عورتیں پہچان لی جائیں، ڈسٹنکشن ہو سکے ان عورتوں کے بالمقابل جو مدینے میں اور بسیرا کرتے تھے، جن کے ہاں کوئی اخلاق نہیں تھا، کردار نہیں تھا، مشرکہ عورتیں تھیں، منافقین تھے، یہودیہ عورتیں تھیں یا اور دیگر قسم کے عورتیں، فاحشہ عورتیں تھیں. ان سے ڈسٹنکشن ہونے کے لیے اور ان سے فرق پہچانے جانے کے لیے آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ چادر اوڑھ کر اس کی گھونگھٹ، اس کا پلو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیا کریں. فلا یؤذین، تاکہ لوگ چھیڑنے نہ پائیں. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی رحیم ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے گھروں کی طرح اٹیچ ٹوائلٹس نہیں تھے، ہمارے گھروں کی طرح بیت الخلاء گھر کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا. یہ آپ تو وانی بڑی کی بات کہیں گے، آج کے زمانے میں بھی آپ بیجاپور، بیدر اور دیگر مقامات میں چلے جائیں تو مرد ہوں کہ خواتین ہو، اپنی حاجت رفع کرنے کے لیے ان کو کھیتیوں میں جانا پڑتا ہے، گھر سے باہر نکل کر جانا پڑتا ہے. آج بھی یہ ماحول ہے ہندوستان کے ایک بڑے حصے میں. ہم چونکہ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو اللہ کے فضل سے ڈیولپڈ ہے، یہاں تہذیب ہے، شائستگی ہے، یہاں مالی فراوانی ہے، ساری چیزیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آج بھی ایسے حالات ہیں، مدینے میں بھی یہی حالات تھے کہ امہات المومنین ہو یا اور اللہ کے رسول کے گھر کی خواتین ہو یا دیگر مومنہ خواتین ہو، یہ سب رفع حاجت کے لیے باہر نکلا کرتی تھیں. یہ منافقین جو کسی سازش کی تلاش میں تھے، کسی بہانے کے متلاشی تھے، یہ چھیڑم چھاڑ کیا کرتے تھے، ایو ٹیزنگ کیا کرتے تھے. ہماری زبان میں آج کے ایو ٹیزنگ کہتے ہیں. یہ جو ایو ٹیزنگ کا مرحلہ تھا، یہ جو چھیڑم چھاڑ کرتے تھے وہ خواتین جو خاص کر دور نکلتی تھیں اپنی حاجت کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اب یہ پہچان ہو جائے گی، اب ان کو کوئی چھیڑنے نہ پائے. وہ عورتیں جو چادر اوڑھ کر باہر جائیں گی، یدنینا علیہن بجلابیبہن، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹکڑا ہے اس آیت کا، جس میں کہا گیا کہ ایک ایسی چادر کو اوڑھنا، اوور گارمنٹ جسے کہیں گے، گاؤن. گزشتہ سال ہم نے سورہ نور کا مطالعہ کیا تھا، اس موضوع پر میں نے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے 11 تفاسیر کے حوالے سے بتایا تھا کہ پردے کے معاملے میں کیا احکام ہیں خواتین کے لیے، میں نے اس وقت تفصیل سے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس وقت جو ہے بخمرہن کا لفظ آیا تھا، اوڑھنی استعمال کرنا، دوپٹہ استعمال کرنا، اور دوپٹہ اپنی چھاتی پر، اپنے سر پر ڈال لینا. پھر اس میں علماء کا اختلاف میں نے بتایا تھا کہ چہرہ اور ہتھیلی کھلا رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اب یہاں جو کہا گیا ہے یدنینا علیہن بجلابیبہن، وہ خمرہن تھا، خمر کا مطلب اوڑھنی اور دوپٹہ تھا. اب اوڑھنی اور دوپٹہ کے علاوہ ایک اور چیز کا اللہ نے اضافہ کیا، وہ اور گارمنٹ ہے، وہ جو ہے ایک گاؤن جسے کہیں گے ہم انگلش میں، چادر. پرانے زمانے کی ہماری خواتین چادر اوڑھتی تھیں، یاد ہوگا، اور اسی چادر کا ایک حصہ اوپر سے کھینچ لیا کرتی تھی، پلو اور گھونگٹ. آج کے زمانے میں یہ فیشن بن گیا ہے، اور لوگ جو ہے لڑکیاں اور عورتیں برقع اوڑھتی ہیں. اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ برقع بھی اگر سادہ ہو اور جاذب نظر نہ ہو، مزین نہ ہو، ڈیزائنڈ نہ ہو، تو وہ پردے میں شامل ہے. اگر کوئی خاتون بہت ہی ڈیزائن کردہ، امبرائڈری کیا ہوا، اور بڑے ہی مزین اور جاذب قسم کی برقع پہنتی ہے، تو برقع پہن کر بھی وہ غیر پردہ ہے، برقع پہن کر بھی بے پردگی کا اظہار ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو حکم دیا، زینت نہ ظاہر نہ ہونے پائے، اٹریکشن نہ ہو، مردوں کو جو ہے وہ مردوں کے لیے حوث کا نشانہ نہ بننے پائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے کپڑے کے اوپر ایک چادر اوڑھ لیں یا ایک برقع اوڑھ لیں، اور اس کا ایک پلو، اس کا گھونگٹ جو چہرے کے اوپر اتار لیں. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور کہا کہ یہ ہم اس لیے حکم دیتے ہیں تاکہ ڈسٹنکشن ہو جائے، لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ یہ شریف خاندان کی عورتیں ہیں، یہ شمع انجمن بننے کی والی عورتیں نہیں ہیں، یہ چراغ خانہ ہیں، یہ اپنے گھر کے اندر منور کرنے والی عورتیں ہیں. یہ ایسی عورتیں نہیں، آج کے زمانے بھی ہم دیکھتے ہیں، مسلمانوں میں تو کم ہے، غیر مسلموں کے اندر، گھر سے جب باہر نکلتی ہیں، اور خاص کر پڑھی لکھی خواتین، اور آج کے زمانے میں جو ماڈرن قسم کی خواتین ہوتی ہیں، وہ تو ایسی بن ٹھن کر نکلتی ہیں گویا کہ شب زفاف کی دلہن ہے، پہلی رات کی دلہن ہے. یہ سب کس لیے بن ٹھن کر نکلا جاتا ہے؟ تاکہ مردوں کو جو ہے چھیڑا جائے، یا ان کے اندر جو ہے خیالات کو ان کے اکسایا جائے. اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا کہ عورت اس طرح سے فیشن کر کے بن ٹھن کر شب زفاف کی دلہن کی طرح نکلنا، اس کے لیے ممنوع قرار دیا گیا، اور شریف زادیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ برقع یا چادر پہن کر باہر نکلیں. اب اس پر جو ہے مولانا مفتی شفیع صاحب نے ایک تفصیل سے مضمون لکھا ہے، آپ اٹھا کر پڑھ لیں. بتایا ہے کہ پردے کے تین درجے ہیں. ایک درجہ ہے کہ عورت گھر سے باہر ہی نہ نکلے، وقرن فی بیوتکن، گھر ہی کے اندر ٹک کر رہے، یہی پردے کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. پردے کا دوسرا درجہ انہوں نے بحث کی ہے، اس پر گفتگو کی ہے، وہ یہ کہ عورت بوقت ضرورت نکلے، نماز کے لیے، حج کے لیے، اور دیگر دینی کاموں کے لیے، تعلیم کے لیے نکلے عورت. اگر عورت نکلتی ہے تو وہ مستور ہو کر نکلے گی، اور صرف آنکھ کے جگہ خالی رکھ کر وہ پوری طرح سے ساتر ہو کر پورا ڈریس کور کر کے نکلے گی. یہ پردے کا دوسرا درجہ ہے. پردے کا تیسرا درجہ، اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور خاص کر حنفا احناف کے یہ دلائل ہیں کہ عورت باہر نکلے تو پورا مستور ہو کر نکلے، لیکن چہرہ اور ہاتھ کے معاملے میں گنجائش ہے. اس پر گفتگو ہے، بحث ہے اس پر، جن لوگوں کو دلچسپی ہو مطالعہ کریں. یہ تین درجے بتائے گئے ہیں. بہرحال ایک مسلم خاتون کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پردے کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی، اسے برقع یا چادر کوئی نہ کوئی چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے شہر میں تو نہیں ہے، لیکن خود ہمارے شہر کی عورتیں، بہت دور مدراس کی بات نہیں ہے، ایل گری چلے جائیں تو پورا برقع چادر سب نکل جاتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا شب زفاف کی دلہن، تو وہاں پورا جو ہے کیٹ واک کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ صحیح مناسب رویہ نہیں ہے. دل کے اندر اگر پردہ ہو تو ہر وقت ہر حال میں آدمی پردہ کرے گا اور خاتون پردہ کرے گی. تو یہ پردہ کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا. یدنینا علیہن من جلابیبہن, وہ ان سے کہیں کہ ایک چادر اوڑھ کر اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیا کریں. ذالک ادنا ان یعرفنا, تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں. اور اگر اس طرح سے نکلیں گی وہ تو کوئی ان کو چھیڑنے نہیں پائے گا. جب ٹوائلٹس کے لیے نکلا کرتی تھیں تو چھیڑم چار جو ہوتی تھی, ایم ٹیزنگ جو ہوتا تھا, وہ اس کی اب کوئی جرات نہیں کریں گے. اور اس معاملے میں اتنا سب اہتمام کرنے کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو جائے, کہیں بھول چوک ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تمہارا کام یہ کہ تم اہتمام کرو, تم اپنے آپ کو پردے کے اندر مستور کرو. اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہو جائے, کوئی بھول چوک ہو جائے, کسی کی نظر پڑ جائے, کچھ بھی اگر ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, غفور و رحیم ہے. یہاں تک بات ہوئی. اب آخری تنبیہ منافقین کو. یہ پوری صورت میں ان کا کردار ابھر کر سامنے آیا کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک لاسٹ وارننگ ہے, بہت سخت وارننگ ہے. اس میں کہا کہ لئلم ینتہی المنافقون, اگر منافقین اب باز نہیں آتے اس بات سے, والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے. منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے, جو برے خیالات رکھے ہوئے ہیں, جو برا منصوبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے بارے میں اپنے دل کے اندر پالتے ہیں, ان سے کہیں. والمرجفون, تین لوگوں کا ذکر, سب ایک ہی ہیں, وہ کیٹیگری الگ الگ ہے. منافقین, دلوں کے روگی, والمرجفون. مرجفون کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو فتنہ کھڑا کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں اور افواہیں پھیلاتے ہیں, بری خبریں پھیلاتے ہیں, سنسنی مدینے کے اندر پھیلاتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں مرجفون کہتے ہیں. وہ جو جھوٹی خبریں عام کرتے ہیں, یہ رجاب اسی سے لفظ نکلا. اور ابھی قریب میں ایک مضمون نکلا تھا, ولادیمیر کوئی رشیا کا ایک آدمی ہے, اس نے ٹیکنالوجی آف ڈسپشن, یہ رجاب مرجفون کا ایگزیکٹ ترجمہ ہو جائے گا اگر آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے. آپ غور کیجئے کس کس کی ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی لیدر ٹیکنالوجی ہے, ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی ہے, یہی ہم لوگ جانتے تھے, کنسٹرکشن ٹیکنالوجی ہے, مختلف ٹیکنالوجی ہے. جنگوں میں ایک اور ٹیکنالوجی کا انہوں نے اضافہ کیا, موجودہ زمانے کے مردود قسم کے لوگ, اور اس پر کتابیں لکھی گئیں, ٹیکنالوجی آف ڈسپشن, دھوکہ دہی کا فن. دھوکہ دہی کا فن کہ کس طرح سے مسلم عوام کو دھوکہ دیا جائے. چیچنیا کی جنگ کے بارے میں اس نے وہ کتاب لکھی دی کہ کہا جائے کہ صاحب ہم آپ اگریمنٹ کرنے والے ہیں, ہم آپ امن معاہدہ کریں گے. امن معاہدہ کے بہانے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا جائے اور ادھر سے جو ہے رشیا کے لوگ ملٹری کی تیاری کر سکیں اور اچانک حملہ آور ہو سکے, یا ہنفی اور شافی کی لڑائی پیدا کر دیں اور امن کے بہانے امت کے اندر سے اختلاف پیدا کر دیں. یہ ساری چیزوں کا انہوں نے ٹرائل کیا ہے, ٹیکنالوجی آف ڈسپشن کے نام اس کو دیا ہے. قرآن نے کہا والمرجفون, یہ جو ٹیکنالوجی آف ڈسپشن کے موجود یہ منافق حضرات ہیں جو مدینے میں رہا کرتے تھے, اس کے بعد یہ موجودہ دور کے منافقین اس کا استعمال کرتے ہیں. تو کہا وہ منافقین جو سازشیں کرتے ہیں, وہ منافقین جو دلوں کے روگی ہیں, وہ منافقین جو سنسنی پھیلانا چاہتے ہیں, جھوٹی افواہیں مدینے کے اندر اٹھا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. لنغرینک, سنو اے اللہ کے رسول, آپ کو اے صحابہ اکرام, ہم تم کو اٹھا کر کھڑا کریں گے ان کم بختوں کے خلاف, ان روگیوں کے خلاف, ان دل کے مریضوں کے خلاف, ہم تم کو اٹھا کر کھڑا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم کو نرم رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. سامنے آ جائیں, شاید اسی کی چٹی ہوگی, ذرا سامنے آ جائیں, پیچھے لوگوں کے لیے جگہ ہو. تو یہ کہ اب اللہ تعالی نے بتا دیا سختی کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے. لنغرینک, ہم اٹھا کر کھڑا کریں گے مسلمانوں کو, صحابہ اکرام کو ہم نے حکم دے دیا ہے, اب منافقین کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا, اب ان کے ساتھ گویا کہ عفو و درگزر کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. دن بدن یہ لوگ دلیر ہوتے جا رہے ہیں, دن بدن ان کی ڈھٹائی بڑھ رہی ہے اور یہ ہمت زیادہ پیدا ہو رہی ہے, اب ان کا تعاقب کیا جائے, ان کی داروگیر کی جائے, انہیں پکڑا جائے, انہیں سختی کے ساتھ اب سزا دی جائے. کیا سزا دی جائے؟ قرآن نے کہا کہ لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. پہلی بات تو یہ کہ اب یہ مدینے میں زیادہ دیر ٹک نہیں پائیں گے, اب ان کو یہ پنشمنٹ دیا جائے گا ان قریب کہ ان کو مدینے سے جو ہے تڑی مار باہر کیا جائے گا, باہر نکال دیا جائے گا. ایک دوسری چیز یہ کہ ملعونین, اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر, پھٹکار ان پر, ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے نحوست ان کو گھیر دیا ہے. اینما تقفو اخذو, کہیں بھی اگر یہ ملیں اس کے بعد, یہ ستانے والے, یہ مومنوں کو ایزا دینے والے, یہ منافقین, مدینے کے اندر جہاں بھی اب ملیں گے ان کو سختی کے ساتھ پکڑا جائے. وقتلوا تقتیلا, اور عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے. سیدھا سادہ طریقہ نہیں قتل کرنے کا کہ صرف کھڑا کر کے قتل کیا جائے, عبرتناک طریقے سے اب ان کو قتل کیا جائے گا، چونکہ یہ غدار ہیں. ایک اسلامی ریاست مدینے میں قائم ہو گئی ہے، اس ریاست کے اندر یہ لوگ بغاوت پھیلانا چاہتے ہیں، اس ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں، اس ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو اب ریاست مضبوط ہو چکی ہے، اسلامی ریاست اب نرم نوالا نہیں ہے. اب نہ مشرکین، نہ منافقین، نہ یہودی اب گویا کہ یہ تمنا رکھ سکتے ہیں کہ مدینے کو نوالا نگل لیں گے، اب یہ ممکن نہیں ہے. اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی ہے، اب اس کی جڑیں اتنی پیوست ہو گئی ہیں کہ اسلامی ریاست کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. اب اس طرح سے اسلامی ریاست کا یہ کام ہوگا کہ اس ریاست کے خلاف جو جو سازشیں کریں گے، جو جو فتنہ کھڑا کریں گے، جو جو مسلمانوں کو ستائیں گے، ایذا دیں گے، ان کو وقتلوا تقتیلا، بری طرح سے سخت ترین انداز میں، عبرتناک انداز میں ان کو قتل کیا جائے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شمامل رہا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ جب کوئی اسلامی ریاست قائم ہو جائے اور اللہ کے رسول جب دنیا میں زندہ ہو اور اس کے صحابہ کو اور نبیوں کو ستایا جائے، تو ہم نے یہی حکم دیا ہے کہ جب مسلمان مضبوط ہو جائیں تو منافقین کی سرکوبی کی جائے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے اس سے پہلے بھی، اور اس سنت کے اندر تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اس کے بعد اختتامی حصہ ہے اس سورت کا، لاسٹ اینڈنگ پارٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ منافقین جن کی ڈھٹائی، جن کے دلیری یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بیویوں کو، امہات المومنین کو چھیڑم چھاڑ کرتے ہیں، ان کے گھروں میں بے پردہ سامنے ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اور جب ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے، تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں یسألک الناس عن الساعة، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کی گھڑی ہے محمد صاحب، تم جس کی دھمکی دیتے ہو وہ کب آئے گی. ایسی ہی باتیں منافقین کی طرح مکے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، یہاں منافقین نے بھی یہی کیا کہ وہ جو تم قیامت کی دھمکی دیتے ہو، وہ جو تم کہتے ہو کہ ہم کو جو ہے عذاب دیا جائے گا، آخر وہ عذاب آتے آتے کہاں اٹک گیا، وہ قیامت کی گھڑی آتے آتے کہاں پھنس گئی، یہ پوچھتے تھے لوگ. تو اللہ نے کہا قل انما علمها عند اللہ، کہو کہ قیامت کا آنا وہ اللہ کے علم ہے، تمہارا تو حال یہ ہے کہ قریب کی چیزیں، تمہاری اپنی ذات کی زندگی سے متعلق چیزیں تم کو نہیں معلوم. کل صبح تم اٹھو گے کہ نہیں اٹھو گے، کل تم سلامت واپس گھر آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، کل تمہاری بیوی زندہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، کل تمہارے بچوں کا کیا حال ہوگا، تم خود اپنی قریبی زندگی کے حال احوال سے واقف نہیں ہو، اور ڈینگے مارنے چلے قیامت کا سوال کرنے لگے. تو کہا قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو ان سے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، قیامت بہت دور نہیں. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کی گھڑی قریب ہے. قریب ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دو مطلب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں جو بتائی ہیں، اس پر ایک مفصل کتاب ہے، بہت تفصیلی کتاب ہے. اس میں سب سے پہلی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اب قیامت ہی ہے، باقی وہ آخری نبی ہے. تو پہلی علامت قیامت آنے کی ہے کہ اللہ کے رسول آ گئے، تو اب پہلی علامت ظاہر ہوگی کہ اب قیامت آنا باقی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد تقریباً 100 علامتیں آپ نے بتائی ہیں، بہت طویل کتابوں میں، حدیثوں میں بات ملتی ہے. اس لحاظ سے بھی یہ کہا کہ قریب ہے قیامت، اس لیے کہ آپ کی بعثت ہو گئی، آپ نبی بن کر آ گئے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ڈینگے مارتے ہیں، جو استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس پل ان کی آنکھ بند ہوئی، اسی وقت سے جو ہے ان کی آخرت شروع ہو گئی، اور جہنم ان کے لیے تیار ہے. جہنم میں بس ایندھن کی ضرورت ہے، فیول کی ضرورت ہے. ان کمبختوں کو دھکیلا جائے گا اور آگ لگا دی جائے گی، جب دہکائی جائے گی جہنم، تب معلوم ہوگا کہ جہنم کتنی دور ہے. آج یہ مذاقن پوچھتے ہیں کہ جہنم کہاں ہے، عذاب کہاں ہے، قیامت کہاں ہے، آج یہ پوچھتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ ان ملعون لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے لعنت سے گھیر دیا ہر طرف سے. یہ لعنت زدہ لوگ قیامت کے دن، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ قیامت کے دن ان کو جب جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا اور ان کے چہرے بکروں کے چہروں کی طرح بھون دیا جائے گا. بہت سخت ترین الفاظ ہیں یہاں جو استعمال ہوئے ہیں. کہا کہ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار، وہ دن ہوگا جبکہ ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. جس طرح سے خسائی بکرے کا سر نکالنے کے بعد ایک آدمی اسے لے جاتا ہے، اور لوہے کے گرزوں میں اسے سر کے اندر سے چبا کر آگ میں دہکایا جاتا ہے، اور چہرے کو جس طرح سے بکرے کے سرے کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، اور بکرا کا سر بتاتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، دیدے اس کے پتھرائے ہوئے ہیں، جیپ و قطر زبان و کترائے ہوئے ہیں، اور بری طرح سے اسے جب آگ میں پلٹا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے کہ یوم تقلب وجوہہم، یہ دن ہوگا ان کا کہ ان کو بکروں کے سروں کی طرح بھونا جائے گا جہنم کی آگ میں، ان کو تپایا جائے گا اور ان کے چہرے ادھر سے اور ادھر سے بھون دیے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ چہرہ تھا استکبار کا مسکن، یہ چہرہ تھا جس سے وہ اپنا غرور ظاہر کرتے تھے، اکڑپوں ظاہر کرتے تھے، تکبر جتاتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ان کے چہروں کو بھون دیا جائے گا، ان کے چہروں کو آگ کے بھبو کے لگائے جائیں گے، اور دہکتی ہوئی آگ میں یہ اس طرح سے جلائے جائیں گے کہ آج ہی تو درماندہ ہوں گے، ہاتھ اور پیر مارنے کا اس کی ہمت نہیں ہوگی، دم نہیں مار سکتے، اس طرح سے بے بس ہو کر جہنم کی آگ میں جس دن جلائے جائیں گے، تب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ جس پل ان کی آنکھ بند ہوئی اسی سے ان کا جہنم، ان کی جہنم کی زندگی شروع ہو گئی، بس ایندھن کی ضرورت ہے، فیول کی ضرورت ہے، دھکیلا جائے گا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں وہ جلتے رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کوئی ان کا مددگار نہیں، کوئی ان کا ولی سرپرست نہیں ہوگا، اور اس دن یہ حال ہوگا کہ آج یہ منافقین جن کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں، یہ یہود، یہ اشرار، یہ مشرکین جن کے آپس میں گٹھ جوڑ ہے، جن میں آپس میں دوستی ہے، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف دلوں کے اندر بغض و انعاد ہوگا، اور سب جب ٹھٹ کے ٹھٹ اور جھنڈ کے جھنڈ جمع کیے جائیں گے جہنم کے اطراف، تو ان کے جو اناج، ان کا جو انعد ہے، ان کا جو بغض ہے، وہ ڈکاروں کی طرح نکالنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف یہ گالیاں دینا شروع کریں گے، ایک دوسرے پر تہمتیں دھریں گے، کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، کہیں گے کاش ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی، ہم نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی تو آج یہ بری درگت ہماری نہ ہوتی، آج یہ شدید ترین عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن کہیں گے پروردگار وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑے لوگوں کی اتباع کی، ہم نے اپنے مذہبی پیشواؤں کی اتباع کی، ہم نے اپنے خاندان کے بڑوں کی اتباع کی، ہم نے اپنے گمراہ لیڈروں کی اتباع کی، یہ لیڈر اور یہ متبین، یہ چیلے اور یہ گرو آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشاں کریں گے، ایک دوسرے پر الزامات دھریں گے، اور وہاں کوئی الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو جب آپس میں جو تو تکار کی نوبت آئے گی، آپس میں تھکا فضیتی کی نوبت آ جائے گی، ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ کا سلسلہ جب شروع ہوگا، تو کہیں گے کہ پروردگار انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کی تھی، ہم نے اپنے شیخوں کی اتباع کی تھی، ہم نے اپنے لیڈروں کی اتباع کی تھی، فاضلونا السبیلا، اے پروردگار انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، آج ان کو دوہرا عذاب دے، یہ ہمارے لیڈروں کو، یہ ہمارے بزرگوں کو، یہ ہمارے شیخوں کو، یہ ہمارے سرپرستوں کو، یہ ہمارے نیتا جی حضرات کو، ان سب کو اے پروردگار آج ڈبل عذاب دیا جائے، ضعفین من العذاب وَلْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر لعنت تو بھیج، لیکن اللہ کہے گا جب یہ تھو تکار ہوگی آپس میں تو کہا جائے گا تم بھی اتنے ہی لعنت کے مستحق ہو، تمہارے لیڈران بھی اتنے ہی لعنت کے مستحق ہیں۔ اس پر مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان میں سے، یعنی دو الفاظ استعمال ہوئے، سعادت اور کبرا، سعادت انہ کا مطلب سیاسی لیڈران ہے، کبرا انہ کا مطلب خاندانی اور مذہبی پیشواہی، مذہبی لیڈر ہیں، ان سب بزرگوں کا احترام کرنا ضروری ہے، ان کی باتوں سے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے کسی کی اتباع کرنے کی قرآن اجازت نہیں دیتا، صرف قرآن کی اتباع، رسول کی اتباع، سنت کی اتباع، حدیث کی اتباع، اس کے علاوہ سب کی اتباع آدمی سوچ سمجھ کر کرے گا، عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر کرے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، قرآن میں تو بیسوں جگہ آیا افلا تعقلون افلا یعلمون افلا یفقہون، غور نہیں کرتے کیا، سوچتے نہیں ہو کیا، عقل استعمال نہیں کرتے ہو کیا، تو مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس جگہ کہ ان میں سے کسی کی بھی آنکھ بند کر کے اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، اللہ نے ہر آدمی کو حق و باطل میں امتیاز کے لیے عقل عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اس کسوٹی سے کام لے، جو اس سے کام لے گا اگر وہ کہیں ٹھوکر بھی کھا جائے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اسے سہارا دے گا، آدمی اپنی عقل سلیم استعمال کرتے ہوئے بزرگوں کی بات کو سنے گا اور پرکھے گا، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اسے ٹیک اپ کرے گا، اور جو چیز نہیں ہے اسے چھوڑ دے گا. اگر کہیں غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سہارا دے گا اور معاف فرمائے گا. لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے اپنی باگ دوسروں کے ہاتھ میں پکڑا دے گا، اس کا وہی حشر ہوگا جو اس آیت میں بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہمیں اپنی عقلوں کا استعمال بھی کرنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کے علاوہ سب کی اتباع اسی کے تحت آ جائے گی. ہم اپنے بزرگوں کی، والدین کی، مذہبی پیشواؤں کی، لیڈروں کی، جن کی چاہیں اتباع کریں، لیکن وہ اتباع کنڈیشنل ہوگی، وہ اتباع اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے تحت ہوگی. آنکھیں بند کر کے ہم اتباع کسی کی نہیں کریں گے. یہاں تک یہ بات ختم ہوئی کہ قیامت کا ایک دردناک منظر اللہ تعالی نے کھینچا اور کہا کہ قیامت کا مذاق اڑانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت قریب ہے. جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے، بری طرح سے اس میں جلائے جائیں گے، اور ان کے چہرے بھون دیے جائیں گے، اور آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور آپس میں یہ لیڈران اور ان کے متبعین تو تکار کریں گے، ایک دوسرے پر تہمتیں دھریں گے، لیکن وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی. یہاں تک گویا کہ سورہ احزاب کا بہت بڑا مضمون ختم ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا کنکلوڈنگ پارٹ ہے، اس کا اختتامی پارٹ ہے، آخری رکوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یہ سورہ احزاب میں نے بار بار بتایا ہے کہ پوری سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف کے زمانے میں نازل ہوئے، سخت پریشانی تھی اور لوگ اذیتیں دیا کرتے تھے، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر. آپ کے مدینہ منورہ پر لوگ چڑھ دوڑے، آپ کی بیویوں کو ستایا گیا، کیا کیا لوگوں نے نہیں کیا. اذیت ناک ماحول میں تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا تھا. 3 سن ہجری سے 5 سن ہجری تک یہ 2 سال مسلمانوں کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے بہت ہی اذیت ناک عرصہ رہا ہے. اس عرصے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فائنلی یہ بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. اے مسلمانوں، بالخصوص ہے کمزور مسلمانوں کو خطاب، بالخصوص منافقین کو خطاب ہے، کیونکہ لفظ مسلمان جب استعمال ہوتا ہے، مومن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو سب کے لیے ہے، اور اس میں بالخصوص خطاب ہے کمزور قسم کے مومنوں کے لیے کہ تمہارا رویہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو رویہ یہودیوں کا تھا. اللہ کے رسول کو اگر اذیت دیتے ہو تو یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہودی کی علامت ہے. قرآن نے کہا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسی کو اذیتیں دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے اسے بری ثابت کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو الزامات دھرے، جو اذیتیں انہوں نے دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا درجہ بلند کیا. یہودیوں کی یہ خصلت ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو ستایا، اپنے رسولوں کو اذیت دی، تم ان کے نقش قدم پر نہ چلو، تم یہودیوں کا رویہ اختیار نہ کرو. وکانا عند اللہ وجیہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وجاہت عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو فرمایا، کامیاب فرمایا، بلند فرمایا، ان کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، دنیا میں ان کو اونچا کیا. اس آیت میں تھوڑا سا تفصیل میں جائیں اگر تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا اذیتیں اس صورت کے اندر ہم کو معلوم ہوتے ہیں. مطالعہ کریں گے تو اس صورت کے اندر جتنے اذیت کے پہلو آئے، غزوہ احزاب، اس سے اللہ کے رسول کا اذیت ہوئی جس میں کفار و منافقین چڑھ کر آئے تھے مدینے پر، منافقین کا جو رد عمل تھا کہ عین میدان جہاد کے اندر، میدان جنگ کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی ہمتوں کو پسپا کرنے کی کوشش کی، بنو قریظہ نے دھوکہ دیا اور پیچھے سے پشت سے وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی. پھر آپ کے گھر کے مسائل، کہ بعض روایتوں میں یہ تھا کہ امہات المومنین نے زیادہ نان نفقہ کا مطالبہ کیا، یہ اگر تسلیم کیا جائے اس بات کو تو اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی. پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد جو طلاق کا واقعہ ہوا، اس سے بھی آپ کو بڑی سخت تکلیف ہوئی، آپ کو کوفت ہوئی، اس لیے کہ آپ کی جو خواہش تھی کہ ایک غلام اور ایک بڑے خاندان کی عورت کے درمیان نباہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکا، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی. پھر زینب سے آپ کا جب نکاح ہوا تو منافقین نے بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی بہو سے شادی کر لی، مسئلہ کھڑا کر دیا، یہ بھی آپ کو بہت تکلیف ہوئی. پھر آپ کے حرم میں جب 5ویں بیوی آئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تو لوگوں نے یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ سب کے لیے تو 4 بیویوں کی اجازت، اور یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو 5 بیویوں کی اجازت. پھر آپ کے ولیمے میں لوگ آ کر براجمان ہو کر بیٹھ گئے اور نام نہیں لیتے تھے اٹھنے کا، اس سے آپ کو تکلیف ہے. پھر امہات المومنین کے سامنے لوگ گھر کے اندر آ جاتے تھے اور پردے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی. امہات سے نکاح کرنے کی بعض لوگ تمنا رکھتے تھے، اس سے بھی آپ کو بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی. سنسنی خیز خبریں پھیلاتے تھے، اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی. اور جو عورتیں ٹوائلٹ کو جاتی تھیں ان کو بھی یہ لوگ چھیڑتے تھے، اس سے بھی حضور کو تکلیف ہوتی تھی. یہ گویا کہ اذیت کے مختلف پہلو اس صورت کے اندر ہیں. ان سب پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے بعد اللہ نے ایک جملے میں کہا کہ یہ رویہ، یہ روش، یہ شعار یہودیوں کا ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، قدم قدم پر تکلیف دی، قدم قدم پر ان کو ستایا، قدم قدم پر ان کے کلیجے کو چھید دیا تھا ان یہودیوں نے، ان اسرائیلیوں نے. قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ بقرہ، ان سورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کمبختوں نے اذیتیں دی. ہم کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پوری قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے راتوں رات، تو ایسے ہوا کہ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا. ایسے میں چاہیے یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ کا ساتھ دیتے، لیکن ان کمبختوں نے کیا کہا؟ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ تم بھی عجیب آدمی ہو، کہاں تم نے ہم کو مروانے کے لیے لیا ہے، کہاں ہم کو سمندر میں ڈبونے کے لیے لیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا. تکلیف دی، کوآپریشن نہیں کیا، ان کا تعاون نہیں کیا. جب سمندر پھٹا، نکل گئے، جا کر سینا کی وادی میں پڑاؤ کیا، تو کہا کہ کیا ہمارے لیے مرنے کے لیے، قبر میں دفن ہونے کے لیے مصر میں جگہ نہیں تھی؟ موسیٰ تم نے ہماری ہڈیوں کے گودا سکانے کے لیے لا کر اس سنسان وادی کے اندر ہم کو چھوڑ دیا ہے، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب من و سلوہ اترتا تھا تو یہ کمبخت کہا کرتے تھے، موسیٰ تم بھی عجیب آدمی ہو، ہم کو تو مصر کی ہانڈیاں یاد آتی ہیں، مصر کے گوشت یاد آتے ہیں، مصر کا گھر یاد آتا ہے، مصر کے کھیرے اور کنکڑیاں اور پیاز اور لہسن اور مسور کی دال یاد آتی ہے، تم عجیب آدمی ہو، مروانے کے لیے تم نے ہم کو لا کر چھوڑا اور ہماری جان خشک ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہے. یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی سوچئے، کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار راستہ نکالتے تھے لیکن یہ یہودی اذیت دیتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا 40 دن کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے، کہ یہ تو چلے گئے کہیں اعتکاف کرنے کے لیے اور ہم کو بیابان میں چھوڑ دیا. سامری اٹھو، ایک ہمارے لیے بچڑا بناؤ. اس کا مطالعہ ہم نے کیا تھا سورہ طہ میں. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کتنا غصہ آیا واپس جب پلٹ کر آئے. اس کو مطالعہ ہم نے کیا سورہ طہ میں. ہر قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تکلیف دی. انہوں نے کہا کہ آخر تم کون سی بڑی ہستی ہو کہ صرف خدا کو تم دیکھو گے، ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بھی بتاؤ. تو کوہ طور کے پاس لے جا کر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر بتایا کہ طور تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اور تم جو ہے چکنا چور کر دیے جاؤ گے. یہ واقعہ ہم نے دیکھا. پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ تم جاؤ فلسطین کو تم فتح کرو گے، تو ان نامردوں نے یہ کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ لڑو، فلسطین آزاد ہو جائے، فلسطین قبضے میں آ جائے تو ہم آ کر اس کے بعد براجمان ہو جائیں. یہ واقعہ ہم نے دیکھا. پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ تم جاؤ فلسطین کو تم فتح کرو گے، تو ان نامردوں نے یہ کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ لڑو، فلسطین آزاد ہو جائے، فلسطین قبضے میں آ جائے تو ہم آ کر اس کے بعد براجمان ہو جائیں گے. وہاں کے لوگ تو بڑے جنگجو ہیں، کیا تم ہم کو قیمہ بنوانے کے لیے فلسطین لے جانا چاہتے ہو؟ ایک ایک مرحلے پر، ایک ایک قدم پر، ایک ایک موو جو رسول کرتا تھا، اس موو کے خلاف، اس اقدام کے خلاف ان کمبختوں نے ہمیشہ اذیت ناک رویہ اختیار کیا تھا. تو کہا کہ تم بھی یہ رویہ اختیار کرو تو تمہارے میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہے؟ نوٹ کریں، آج ان آیتوں کا اپلیکیشن کریں. ہم اپنے امت کے اندر کیسے کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، ملت کے قائدین کے ساتھ، سب میں یہ آیت اپلیکیبل ہوتی ہے کہ امت کے لوگوں کو اذیت ناک رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور بہت درد انگیز طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی اپنی قوم سے. سورہ جمعہ کے اندر یا سورہ سب کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیوں تم اذیت دیتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پرستادہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک منافق نے اللہ کے رسول پر ایک الزام دھرا کہ آپ انصاف نہیں کرتے. تو آپ نے کہا کہ مجھے چھوڑیے، حضرت موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیفیں ان کے قوم کے لوگوں نے دی، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحمتیں نازل کریں. انہوں نے بہت صبر کیا، اللہ کے رسول نے یہ حدیث میں بات بیان فرمائی ہے. تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تو اللہ نے کہا ہم نے ان کو بری کیا. ان کی باتوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا امیج نہیں بگاڑا بلکہ ان کا امیج بلند کیا، ان کی وجاہت کو بلند کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ یہ نا ہنجار لوگ، یہ نا بیکار لوگ، یہ بد قسمت لوگ اگر آپ کے خلاف غوغا آرائی کرتے ہیں، آپ کے خلاف چھیڑم چھاڑ کرتے ہیں، آپ کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کرے گا. حقیقت میں بلند کیا، آج منافقین کو لعنت کے ساتھ ہم یاد کرتے ہیں جبکہ پیارے نبی کو پوری دنیا میں ہر آن لوگ درود بھیجتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں. تو کہا وکانا عند اللہ وجیہا، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ کو باقی رکھے گا. اس کے بعد کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ نکاح میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. بہت سے لوگ نکاح تو ہو گیا ہے لیکن بھول گئے اس آیت کو، ہے نا، یاد کرنا چاہیے پھر اس آیت کو. اس آیت کے اندر جو حکمتیں اس کو آج میں انشاءاللہ کھول کر بیان کروں گا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ تقوی کا رویہ اختیار کرو، تقوی قلب میں نہ ہو تب یہ ساری مصیبتیں پھیلتی ہیں. یہ اذیت دینا، یہ بڑوں کا احترام نہیں کرنا، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ مذاق کرنا، یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ دل کے اندر تقوی نہیں ہو. تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، قول سدید اختیار کرو. اللہ تعالی نے حکم دیا کہ سیدھی سچی بات کہو. اس پر میں تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ قول سدید کیا ہے. اللہ نے حکم دیا اور ہم بھی نکاح کے بندھن میں آئے، ہم کو امام صاحب نے نکاح میں پڑھتے وقت کہا وقول قول سدیدا، لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ قول سدید کیا ہے. قول سدید اختیار کرنے کے لیے جبکہ بیوی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو رہا تھا تو امام صاحب نے ہم کو بس نصیحت کی تھی کہ تم قول سدید اختیار کرو بیوی کے ساتھ، لیکن قول سدید کیا بلا ہے، کون سے پتھر کا نام ہے، کس پرندے کا نام ہے، ہم کو نہیں معلوم اور آج تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکے. قول سدید کو اگر الیبوریٹ کر کے کھول کر دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کیا چیز ہے. قول سدید کو پہچاننے کے لیے تھوڑا قول غیر سدید کی طرف جائیں گے. اصل میں لفظ قول ذائق کہنا چاہیے ٹیڑھ، لیکن سمجھانے کے لیے قول سدید کا مطلب سیدھی سچی بات. سیدھی سچی بات اللہ کو پسند ہے، اس کے بالمقابل کون سی بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی سورہ احزاب میں پلٹ کر آئیں تو معلوم ہوگا. بے تکی بات کرنا، بیوی کو ماں کہہ دینا، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا بنا دینا، بے تکی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قول غیر سدید ہے. اگر ہم میں سے کوئی بے تکی بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنے گھروں میں سے، ہم قول غیر سدید کا شکار ہوتے ہیں. پھر تکلیف دہ بات کرنا، یہ بھی قول غیر سدید ہے، اسی صورت کے اندر ہے. ہیلا جوئی کرنا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہماری بیوی اور ہمارے بچے سب گھر جو ہے پریشانی کا شکار ہیں، ہم کو جو میدان سے جانے کی اجازت دیجیے. ہیلا جوئی کرنا، یہ بھی قول غیر سدید ہے. اسی طرح چرب زبانی اختیار کرنا، قینچیوں کی طرح چلانے والی زبان، منافقوں کا ذکر آیا یاد ہوگا آپ کو، یہ بھی قول غیر سدید ہے. لچکدار زبانی اختیار نہ کرو، کہا خواتین کو کہ تم مردوں سے بات کرو تو لچکدار لوچدار زبانی اختیار نہ کرو، یہ بھی قول غیر سدید ہے. افواہیں پھیلانا، یہ بھی قول غیر سدید ہے. رجاف کا ذکر آیا، زد پہنچانا، قیامت کب آئے گی، وہ وقت کب آئے گا، عذاب کب آ جائے گا، تم خامخا کیوں دھمکی دیتے ہو. اس طرح زد پہنچانا، تکلیف پہنچانے والی بات کرنا، دل توڑنے والی بات کرنا، یہ سب قول غیر سدید ہے. مومن کو چاہیے کہ قول سدید اختیار کرے. قول سدید کیا ہے، تفسیر کی کتابوں میں جو باتیں ہیں وہ تو ہیں، اس کے علاوہ میں اپنے طلبہ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بعض اور چیزیں میں بتاؤں گا کہ قول سدید کیا چیز ہے، اسے ہم کیسے اختیار کریں. قول سدید اصل میں یہ ہے کہ جب ہم بات کریں، دو لوگ جب آپس میں بات کریں، دو فریق جب بات کریں، تو گفتگو ایسی ہو جس سے دونوں کو فائدہ ہو، اسے کہتے ہیں قول سدید. جس سے دونوں کے دلوں کو اطمینان ہو، خوشی ملے، اسے کہتے ہیں قول سدید. سوچیے یہ سب ہمارے ہاں ہے کیا، دیکھیں قول سدید اس گفتگو کو کہتے ہیں جس سے دونوں فریق کو مطمئن اطمینان ہو، دونوں فریقوں کے دل بھر جائیں، دونوں فریقوں کو فائدہ ہو، ایسی گفتگو کرنے کو ہم قول سدید کہتے ہیں. قول سدید اس وقت ہوگا جب ہم زندگی کو ایک تعاون کا میدان مانیں. ایک دوسرے سے کوآپریشن کا اگر جذبہ ہو تو ہماری گفتگو میں وہ نرمی آئے گی، وہ پیار و محبت ہوگی. اگر ہم اسے تعاون کا میدان کے بجائے تصادم کا اکھاڑا سمجھیں گے تو ہم زبان میں جنگ شروع کریں گے، زبان کے اندر سے ہم تلخی پیدا کر لیں گے، یہ قول سدید نہیں ہے. قول سدید یہ ہے کہ تعاون باہمی پیدا کرنے کی ہم گفتگو کریں. پھر قول سدید یہ ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو، ایٹ دا کاسٹ آف دوسروں کا دل توڑ کر نہیں، دوسروں کے دلوں کو پھاڑ کر ہم اپنے دل کا اگر اطمینان کا سامان کرتے ہیں، یہ قول سدید نہیں، یہ قول غیر سدید ہے. اور پھر تبادلہ جو ہوتا ہے، تبادلہ خیال جسے کہتے ہیں، تبادلے سے تبدیلی واقع ہونا، مشکل ہوگا جملہ آپ کے لیے، تبادلے سے تبدیلی واقع ہونا، ایسی گفتگو کریں، تبادلہ خیال کریں جس سے ہمارے دلوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو، محبت کے جذبات پیدا ہوں، اس کو قول سدید کہتے ہیں. اسے سائیکالوجی، فلاسفی، مینجمنٹ، ان تینوں سے میں آپ بتاؤں گا کہ قول سدید کیا ہے. فلاسفی کی زبان میں چار قسم کی گفتگو کرتے ہیں، ون ون سچویشن، ون لوز سچویشن، لوز ون سچویشن، لوز لوز سچویشن کہتے ہیں اس کو. چار طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ سامنے آمنے سامنے بات کریں، تو ہم ایسی گفتگو کریں، میں بھی جیتا ہوں آپ بھی جیتے ہیں، ون ون سچویشن، گفتگو ایسی کریں، اسے قول سدید کہتے ہیں، میں بھی جیتوں آپ بھی جیتے ہیں، مجھے بھی خوشی ہو آپ کو بھی خوشی ہو، میں بھی اچھی بات کروں بیوی کو بھی خوشی ہو، نکاح میں اسی لیے کہا گیا تھا یہ وقول قولا سدیدا، ہے نا، ہماری گفتگو کا ذرا جائزہ لے لیں، میں بھی خوش رہوں سامنے والا بھی خوش رہے، یہ ون ون سچویشن ہے، اس کو کہتے ہیں کہ میں بھی جیتا آپ بھی جیتے ہیں. اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمت بھی چاہیے، میرے من میں جو بات ہے میں ہمت کے ساتھ بیان کروں، لیکن ہمت کے ساتھ مروت بھی ہونا چاہیے، کریج اور کنسیڈریشن کہتے ہیں، مجھے کریج ہو کہ میں اپنا اوپینین ظاہر کروں، لیکن سامنے والے کا بھی کنسیڈریشن ہونا چاہیے، ہمت بھی ہو مروت بھی ہو، ہمت اور مروت کے بیچ میں نکلتا ہے یہ قول سدید. قول سدید اس کو کہتے ہیں جو ہمت اور مروت کے بیچ کا راستہ ہے، کہ میں اپنی بات بھی کہوں لیکن سامنے والے کا دل بھی نہ توڑوں، اسے ون ون سچویشن کہتے ہیں، دونوں جیتے ہیں. ایک ہوتا ہے ون لوز سچویشن، ہر حال میں میں جیتا، میری بات بلند، میری ناک اونچی، سامنے والا خاک میں جائے، سامنے والا اس کا جو ہے ستیاناش ہو جائے، اس کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. کیسی باتیں کرتی ہیں، میں وانی بڑی کی زبان میں چاہیں تو مثال دے سکتا ہوں، یا اچھی زبان میں بات مثالیں دیتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں صاحب میرے معاملات میں مداخلت کرنے کا کسی کو حق نہیں، بیوی کو بھی ہم کہتے ہیں تو کون ہوتی، پرسوں آئی سدمی، تو میرے معاملات میں کیا مداخلت کرے گی، ہمارے والدین کے معاملات میں، تو میری بات، میں جیتا سامنے والا ہارا، میں ون ہوا سامنے والا لوز ہوا، دس از قول غیر سدید. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ میرے معاملات میں کوئی اور مداخلت نہ کرے. یا صاحب مجھے چھیڑ کر تم بازی جیت نہیں سکتے، مجھے اگر چھیڑ لیا بہت بری درگت ہوگی. کیا مطلب، میں جیتا سامنے والوں کو میں نے ہرا دیا. میں نے کہا بھائی اچھے آدمی سے پالا پڑا، اس کا مطلب ہے کہ کیسی مصیبت سے میرا سابقہ پڑا، میں بہت اچھا ہوا آپ مصیبت ہو گئے. یہ ون لوز سچویشن، میں نے جیتا اور آپ کو میں نے ہرا دیا. اسی طرح بچوں کو ہم کہتے ہیں بس میں نے کہہ دیا نا جاؤ چپکے سے کام کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے اس کو ہم محبت سے قائل نہیں کر سکے، بچے کو ہم دلیل سے قائل نہیں کر سکے، ہم اپنی بیوی کو محبت سے دلیل سے قائل نہیں کر سکے، تو ہم نے اپنا باپ ہونے کا جو پوزیشن ہے، اپنا شوہر ہونے کا جو پوزیشن ہے، اس کا ڈنڈا ہم نے استعمال کیا. میں نے کہہ دیا جاؤ چپکے سے کام کرو، زیادہ بک بک کرتی ہو تم، زیادہ باتیں کرتی ہو. یہ جو ہم کہتے ہیں تو ون سچویشن میں میں آ گیا، لوز سچویشن میں میں نے اپنی بیوی کو بھیج دیا، اپنے بچے کو بھیج دیا، جہاں میں نے دلیل سے محبت سے کام نہیں لیا، میں نے اپنے اقتدار کا ڈنڈا استعمال کیا، باپ ہوں اس لیے میں نے کہہ دیا تم کو کام کرنا پڑے گا. یہ ون لوز سچویشن ہے جہاں میں جیتا سامنے والا ہارا. تیسرا سچویشن یہ ہے کہ لوز ون سچویشن، جس میں میں ہارا آپ جیتے. یجمان آپ بولتے سر صحیح، کیا بولتے کہ ہو سکتا، دس از جو ہے لوز ون سچویشن، میں ہارا آپ کو میں نے جتا دیا. میں بھائی ہم غریبوں کو اس دنیا میں کون پوچھنے والا ہے، تو میں اپنے آپ کو غریب کی پوزیشن میں لے جا کر اپنے آپ کو ہراتا ہوں، لوزر کے سچویشن میں لے جاتا ہوں، اور آپ کو میں ونر کے پوزیشن پر کھڑا کرتا ہوں. کبھی یہ ہوتا کہ صاحب آپ کے سامنے ہم کس کھیت کی مولی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوزر ہیں، آپ کو ہم نے ونر بنا دیا. آپ بڑے لوگوں کی بات ہی اور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی ہم لوز ون سچویشن میں آ جاتے ہیں، یہ بھی مناسب سچویشن نہیں ہے. اور آخر یہ ہے کہ ہار ہار، لوز لوز سچویشن، یہ ساس بہو کے درمیان ہوتا ہے، جب دونوں میں تلخی بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی ہاری وہ بھی ہاری، یہ اس پر گالم گلوچ وہ اس پر گالم گلوچ، وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ آخری حربہ جب استعمال کر لیا جاتا ہے، دس از کالڈ بیٹل آف ایگوز، انا کی لڑائی ہوتی ہے، جس میں یہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں، یا تو انہیں رہنا نہیں تو وہیں رہنا. یہ جو ہے لوز لوز سچویشن، میں بھی گیا وہ بھی گیا. ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہونے کے بعد امریکہ کے قانون کے حساب سے، یعنی امریکہ کے قانون کے حساب سے جو پراپرٹی ہے اسے سیل کر کے 50-50% ڈیوائڈ کرنا، یہ قانون ہے. تو شوہر نے یہ کیا کہ اپنے 10 لاکھ کے گھر کو 50,000 روپے میں فروخت کر کے 25,000 بیوی کو دیا، 25,000 یہ لے لیا. 8 لاکھ کی کار کو اس نے 10,000 روپے میں بیچا، میں نے کنورٹ کیا اسے انڈین اس میں، 8 لاکھ کی کار کو 10,000 روپے میں بیچا، 5,000 روپے بیوی کے، 5,000 روپے خود رکھا، میں بھی نہیں کھانا انہیں بھی نہیں کھانا. یہ لوز لوز سچویشن. تو یہ جو گفتگو کا جو سچویشن ہوتا ہے کہ اس میں ون ون سچویشن اگر آپ لاتے، وقول قولا سدیدا، یہ گفتگو جس میں میں بھی جیتوں آپ بھی جیتیں، مجھے بھی خوشی ہو آپ کو بھی خوشی ہو، اور میں محبت سے دلائل سے قائل کروں، حکم سے قائل نہ کروں، تب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. اسے میں نے فلسفی کی زبان میں کہی، سائیکالوجی کی زبان میں سے یہ کہا جاتا ہے آئی ایم اوکے یو آر اوکے، میں بھی ٹھیک آپ بھی ٹھیک. یہ سچویشن قول قولا سدیدا میں آتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ میں بھی ٹھیک آپ بھی ٹھیک، اوکے آئی ایم اوکے یو آر اوکے. دوسرا سچویشن یہ ہے کہ آئی ایم اوکے یو آر ناٹ اوکے، میں ٹھیک ہوں آپ صحیح نہیں، آپ کی وجہ سے یہ سارے مسائل. کیسی گھر سے میں شادی کر کے لایا، میں بہت اچھا سکون سے تھا، جس دن سے میں کر کے لایا مصیبت ہی مصیبت، آئی ایم اوکے یو آر ناٹ اوکے. ٹھیک ہے، تیسرا ہے کہ آئی ایم ناٹ اوکے یو آر اوکے، اطمینان تمہیں سب سے بڑے، آئی ایم ناٹ اوکے یو آر اوکے، اور آخری سچویشن ہے آئی ایم ناٹ اوکے یو آر ناٹ اوکے، میں بھی ٹھیک نہیں آپ بھی ٹھیک نہیں، اس کو کہا جاتا ہے سائیکالوجی کی زبان میں، اس میں آئی ایم اوکے یو آر اوکے کا پوزیشن لانا، سچویشن لانا، یہ قول سدید ہے. اور آخری میں مینجمنٹ کی اصطلاح میں بتاتا ہوں، مینجمنٹ کی اصطلاح میں 9.9، یہ 9.9 کی پوزیشن لانا، مجھے بھی 9 مارک آپ کو بھی 9 مارک، 9-9 نمبر مل گئے، تو دس از 9.9 کا سچویشن ہم پیدا کیا. دوسرا سچویشن جس میں ون لوز ہے، میں جیتا آپ ہارے، اس کا مطلب ہوا میں نے اپنے آپ کو 9 نمبر دیا، 9.1 کہتے ہیں اس کو، مجھے 9 نمبر آپ کو 1 نمبر، آپ ایک ہی نمبر کے قابل ہیں، لائق ہیں. تو بیوی 1 نمبر ہم بیوی کو دیتے ہیں، 9 نمبر ہم اپنے کو رکھتے ہیں، ہمارے خاندان کے لیے 9 نمبر، جس خاندان سے ہم کر کے شادی کر کے لائے اسے 1 نمبر، تو 9.1 کا سچویشن لائیں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. 1.9 کا سچویشن، میرے لیے 1 نمبر، سامنے والے کے لیے 9 نمبر، یہ بھی مناسب نہیں، 1.9 سچویشن. اور 5.5 سچویشن، میں اور تو دونوں ہارے، رسا کشی ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو صحیح نہ میں صحیح، 5.5 سچویشن. تو 9.9 سچویشن محبوب سچویشن ہے، 9.1 بھی صحیح نہیں، 1.9 بھی صحیح نہیں، 5.5 بھی صحیح نہیں ہے. یہ طلبا کی دلچسپی کے لیے میں بات بتائی ہے، یہ سب جدید زبان میں ہے. قرآن نے جو کہا وقول قولا سدیدا، وہ یہ کہ سیدھی سچی بات کہنا، ضمیر میں جو بات ہے وہ بات کہنا، ایمان کے مطابق جو بات ہے وہ کہنا، قرآن اور حدیث میں جو بات ہے وہ کہنا، حق کے مطابق جو بات ہے وہ کہنا، اس کے علاوہ جتنی باتیں کہی جائیں گی وہ سب قول غیر سدید ہیں. اس کی طویل فہرست ہم نکال کر دے سکتے ہیں، پرنٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ کون کون سے قول غیر سدید ہیں، جن سب کے ہم شکار ہیں، جن سب کے ہم عادی ہیں، جو سب ہم کرتے رہتے ہیں. تو قول سدید کا اللہ تعالی نے حکم دیا. اب نوٹ کریں، اگر تم نے زبان کو سدھارا تو زندگی سدھر جائے گی، زبان کو تم نے سیدھا کیا تو زندگی بہتر ہو جائے گی، یہ تجربہ کی بات بھی ہے. زبان اگر ٹھیک کر لیں، زبان کو ہم درست کریں تو زندگی درست ہوگی. اللہ نے کہا یصلح لکم اعمالکم، امام صاحب نے بھی ہم کو پڑھوایا تھا اس میں نکاح کے دن، کہ تم سیدھی سچی بات کو، اس کا ثمرہ یہ ملے گا، اس کا پھل یہ ملے گا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ونرز کون ہے؟ کون ہے ونرز؟ فقد فاز، یہ لفظ آیا ہے، یہ میرا نہیں ہے، فقد فاز، جو سکسیسفل لوگ ہیں، جو افیکٹو پیپل ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں دنیا میں، وہ یہ کہ جنہوں نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا، اس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی سدھر جائے گی، آخرت کی زندگی میں مغفرت ہو جائے گی. کتنا بڑا ریوارڈ ہے. صرف زبان کا صحیح استعمال کریں، قول سدید اختیار کریں، یصلح لکم اعمالکم، اس دنیا میں تمہارے اعمال سدھریں گے اور اس دنیا میں تمہاری مغفرت ہو جائے گی. ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہی ونرز ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں، وہی سکسیسفل لوگ ہیں. آخری ایک آیت ہے، میں 2 منٹ کے اندر بات کو ختم کر لوں گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اطاعت کر، ویا اگر اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو اگر تم تو کرو، اسے تم فالو کرو، تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی کامیاب، آخرت کی زندگی بھی کامیاب. تو اطاعت تمہاری سرشت کے اندر ہے، تمہارا خمیر اٹھا کر جب گوندا گیا تھا، جب تمہاری مٹی کو بنایا گیا، اسی وقت ہم نے اطاعت کا گویا کہ اس میں خمیر ڈال دیا تھا. اب کہا کہ وہ وقت یاد کرو، انا عرضنا الامانتا علی السماوات والارض، اس کی تفصیل میں گئے، صرف سمپل یہ کہوں گا کہ دنیا میں قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ممکن ہے، یہ سب متشابہات ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ نے ساری انسانیت کو جمع کیا ہوگا ایک میدان میں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ میں پوری مخلوق میں سے صرف ایک مخلوق کو ایک ممتاز مقام دینا چاہتا ہوں. وہ مقام یہ ہے کہ ان کو میں اختیار دیتا ہوں، ارادہ دیتا ہوں. جو مخلوق اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کر کے صحیح رویہ اختیار کریں گے ان کو جنت دوں گا، اور جو اپنا ارادہ اور اختیار غلط استعمال کریں گے میں ان کو سخت ترین سزا دوں گا. بولو کسے چاہیے یہ ریوارڈ؟ صرف ایک مخلوق کو میں دینے کے لیے تیار ہوں، ارادہ اور اختیار. تو سب نے کہا، ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا کہ والارض والجبال علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها. سب نے کہا کہ سرکار ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہم بے اختیار مخلوق رہ کر تیری اطاعت کرنا پسند کرتے ہیں. ہم اختیار حاصل کر کے کبھی اطاعت بھی کریں, کبھی تجھ سے ٹکر بھی لیں, کبھی بغاوت بھی کریں, یہ جو اختیار تو دے رہا ہے اس اختیار کا ہم صحیح استعمال شاید نہیں کر پائیں گے, جس کی نتیجے میں بہت سخت ترین سزا بھگتنی پڑے گی. سرکار ہم کو نہیں چاہیے, ہم سرنڈر ہونا چاہتے ہیں, ہم بلا ارادہ اور بے اختیار مخلوق بن کر دنیا میں زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں. انسان کو دے دے تو انسان یہ 5-6 فٹ کا آدمی پورے مجمع میں سے نکل کر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں, ارادہ اور اختیار میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں, لے کر میں بتاؤں گا کہ کیسے میں سیدھے رستے پر چلتا ہوں. تو اس نے جب مانگا تو اللہ نے اس کے حوالے کر دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا انہو کانا ظلوما جہولا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان ظالم اور جاہل نکلا. اس پر علماء نے لکھا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو جو صفات ہیں اس پر مفصل 1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے. ظلوما جہولا اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اطاعت کرنے کے لیے انسان کو بنایا تو عدل پر چلنے کے لیے ظلم کا بھی ایک شعبہ پیدا کیا, ورنہ عدل پر تو پوری کائنات چل رہی ہے, سورج چاند ستارے سیارے سب عدل پر ہیں, سب جو ہے انصاف پر ہیں, اللہ نے جو قانون بنایا اس کے مطابق چل دیں. آپ کو آزمانے کے لیے عدل تو پوری کائنات میں ہے, ظلم کو بھی پیدا کر کے دونوں کے بیچ میں انسان کو چھوڑ دیا. پوری کائنات کو ایک علم کے تحت چلایا جا رہا ہے, انسان کو علم کے ساتھ جہل بھی پیدا کر کے جہالت پیدا کر کے دونوں کے بیچ میں انسان کی آزمائش کے لیے چھوڑ دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عدل کو اپناتا ہے یا ظلم کو اپناتا ہے, یہ علم کو اپناتا ہے یا جہالت کو اپناتا ہے. اسے آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی امانت دے کر دنیا میں بھیج دیا اور کہا کہ اس سے ہم یہ چاہتے ہیں لیؤذب المنافقین والمنافقات.